أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر واكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشهدون
اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور پانچ روزے گزر بھی گئے اور پتہ بھی نہیں چلا. حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے فضلوں سے نوازنے کے طریقے تلاش کرتا ہے, کس طرح میں اپنے بندوں کو شیطان کے پنجے سے نکالوں اور اپنا بندہ بناؤں. جب بھی بندہ اس کی طرف بڑھے اس کے انعام و احسان کے دروازے کھلے ہوئے پاتا ہے, لیکن رمضان میں تو پہلے سے بڑھ کر اللہ اپنی بندوں پر مہربان ہوتا ہے, اور یہ بھی اس کے احسانات ہیں کہ جو لوگ عبادت میں سست رہتے ہیں, نوافل میں سست رہتے ہیں, قرآن کریم کے پڑھنے میں اس کے احکامات پر عمل کرنے میں سست ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک نظام کے تحت ایک مہینہ مقرر کر دیا ہے کہ تاکہ جو عبادت کرنے والے اور نوافل پڑھنے والے قرآن احکامات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, جب اس مہینہ میں پہلے سے زیادہ پہلے سے بڑھ کر توجہ کے ساتھ ان عبادات کو بحال لانے کی کوشش کریں گے تو جو لوگ سست ہیں وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی کچھ نہ کچھ عبادات پہ جا لائیں گے. ماحول کا ان پر بھی اثر ہوگا, وہ بھی کچھ نہ کچھ نیکاؤں میں حصہ لیں گے, تو اس طرح ان کو بھی عادت پڑ جائے گی. ایسے لوگوں میں سے کچھ لوگ پھر مستقل ان نیکیوں پر قائم بھی ہو جائیں گے اور شیطان سے دور ہٹنے والے ہوں گے. تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میں اپنی رحمتوں اور پڑھنے کے دروازے کھولوں گا. اللہ تعالیٰ ایسے بچے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف آنے پر اس قدر خوش ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوشی ایک ماں کو گمشدہ بچے کو ملنے پر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی اپنے گمشدہ بندے کے ملنے سے ہوتی ہے, واپس آنے سے ہوتی ہے, اس کے عبادات بجا لانے سے ہوتی ہے. اور رمضان میں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہر دروازہ کھول دیتا ہے. قرآن جو خدا کی کتاب ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ہے, جس کے پڑھنے سے ہمیں خدا تعالیٰ کی معرفت عطا ہوتی ہے, اس کو بھی رمضان سے خاص نسبت ہے. اس لیے رمضان میں اور عبادات کے ساتھ اس کو پڑھنے اور اس کے درس سننے کی طرف خاص توجہ دی جانی چاہیے. جہاں جہاں درسوں کا انتظام ہے وہاں یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں, اور جو بھی تم نے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے, اور جو مریض ہوں یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا, اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی, اور تاکہ تم شکر کرو. اور جب میرے بندے کچھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں, میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. سیدنا تقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان سورج کی تپش کو کہتے ہیں. رمضان میں کیونکہ انسان عقل و شعور یعنی کھانے پینے اور تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے, دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے, روحانی اور جسمانی حرارت اور تپش مل کر رمضان ہوا. اہل لغت جو کہتے ہیں, فرمایا کہ اہل لغت جو کہتے ہیں گرمی کے مہینے میں آیا اس لیے رمضان کہلایا, میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ عرب کے لیے خصوصیت نہیں ہو سکتی. روحانی رمضان سے مراد روحانی ذوق و شوق اور حرارت دینی ہوتی ہے. رمضان اس حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر وغیرہ گرم ہوتے ہیں. تو اس اقتباس میں آپ نے فرمایا کہ رمضان سورج کی تپش کو کہتے ہیں, اور سورج کی تپش میں جو گرم مالک ہیں ان کو علم ہے کہ کیا حال ہوتا ہے, اور پھر اگر حبس شامل ہو جائے اس میں تو اور بھی تکلیف بڑھ جاتی ہے, گرمی دانے وغیرہ نکل آتے ہیں, اور جن بیچاروں کے پاس اس گرمی کے طور کے لیے ذرائع نہیں ہوتے, سامان میسر نہیں ہوتے, وہ اس حالت میں جسم میں جلن اور دانوں میں سوزش وغیرہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. اب تو خیر یہاں ان یورپین ممالک میں بھی گرمی اچھی خاصی ہونے لگ گئی ہے, اور ذرا سائے سے باہر نکلیں تو دھوپ کی میں چبھن حال خراب کر دیتی ہے, دھوپ کی چبھن. تو یہ جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھانے پینے کو چھوڑ کر, جسمانی لذتوں کو چھوڑ کر میری خاطر کچھ وقت تکلیف برداشت کرو, یہ بھی اسی طرح کی تکلیف بعض وقت میں ہو رہی ہوتی ہے. اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ تکلیف برداشت کرتے ہو تو پھر تمہارے اندر سے بھی ایک جوش پیدا ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی محبت کی گرمی پیدا ہونی چاہیے, اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی اور اس کی عبادت کی طرف توجہ پیدا ہو. تو فرمایا کہ بیرونی تکلیف بھوک پیاس کی اور اندرونی جوش اللہ تعالیٰ کی محبت کی گرمی جب اکٹھی ہو جائیں تو اسی کا نام رمضان ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے. صوفیہ نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے, کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں, صلات تزکیہ نفس کرتی ہے اور صوم تجلی قلب کرتا ہے. تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بودھ حاصل ہو جائے, سے دوری حاصل ہو جائے, اور تجلی قلب سے مراد یہ ہے کہ کشف کا دروازہ اس پہ کھلے کہ خدا کو دیکھ لے. پس فرمایا پس انزل فیہ القرآن میں یہی اشارہ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ روزے کا اجر عظیم ہے, لیکن امراض اور اغراض اس نعمت سے انسان کو محروم رکھتے ہیں. فرمایا مجھے یاد ہے کہ جوانی کے ایام میں میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ روزہ رکھنا سنت اہل بیت ہے. میرے حق میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت, سلمان یعنی السلحان کہ اس شخص کے ہاتھ سے دو سلحیں ہوں گی اور ایک اندرونی دوسری بیرونی, اور یہ اپنا کام رزق سے کرے گا نہ کہ شمشیر سے. میں جب مشرق حسین پر نہیں ہوں کہ جس نے جنگ کی, بلکہ مشرق حسن پر ہوں کہ جس نے جنگ نہ کی, تو میں نے سمجھا کہ روزہ کی طرف اشارہ ہے. چنانچہ میں نے 6 ماہ تک روزے رکھے. اس اثناء میں نے دیکھا کہ انوار کے ستون جو ستون آسمان پر جا رہے ہیں. یہ امر مشتبہ ہے کہ انوار کے ستون زمین سے آسمان پر جاتے تھے یا میرے قلب سے, لیکن یہ سب کچھ جوانی ہو سکتا تھا, اور اگر اس وقت میں چاہتا تو 4 سال تک روزہ رکھ سکتا تھا. تو یہاں خاص طور پر یہ جوانی کی مثال دے کر آپ جوانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بعض دفعہ بیماری ہے جو ایسے روزے چھوڑنا پڑتے ہیں ایک عمر کے بعد, لیکن نوجوانی کی عمر ایسی ہے کہ اس میں روزے صحیح طور پر رکھے جا سکتے ہیں اور اس عمر کا فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن ایک اور موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہر کسی کو اتنا لمبا عرصہ روزے نہیں رکھنی چاہیے, نہ وہ رکھ سکتا ہے. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اور ایک خاص تائید تھی اللہ تعالیٰ کی, اور اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی تھی, اس لیے میں رکھ سکا. لیکن بہرحال رمضان کے روزے ایسے ہیں جن کو ضرور رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ ہر بالغ مسلمان پر فرض ہیں. اگر بیماری وغیرہ کی کوئی چھوٹ نہ ہو, وجہ نہ ہو, تو روزوں کی اہمیت اور ان چیزوں میں انسان جو خدا تعالیٰ کے فرضوں کا وارث بنتا ہے, اس بارے میں چند احادیث پیش کرتا ہوں. روایت ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دروازہ ہے اور عبادت کا دروازہ روزے ہیں. پھر ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے اور آگ سے بچانے والا ایک حسن حسین ہے, یعنی ایک مضبوط قلعہ ہے جو آگ کے عذاب سے بچاتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے, آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کو فتنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد یاد ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا جیسا آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منوان یاد ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ تم, حضرت عمر نے فرمایا کہ تم تو بات کرنے میں بڑے دلیر ہو. بہرحال کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ بات یہ ہے کہ آدمی کو جو فتنہ اس کے گھر بار مال اولاد یا ہمسایوں سے پہنچتا ہے, نماز روزہ صدقہ اچھی بات کا حکم اور برائی سے روکنا اس فتنہ کا کفارہ بن جاتا ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں بالا خانے ہوں گے جن کے اندرونی باعث سے اور خارجی حصے اندر سے نظر آتے ہوں گے. اس پر ایک عربی نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ حضور یہ کن کے لیے ہوں گے؟ فرمایا یہ ان کے لیے ہوں گے جو خوش گفتار ہوں گے, ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے والے ہوں گے, روزے کے پابند, اور راتوں کو جب لوگ سوتے ہوں تو وہ نمازیں ادا کریں. تو ان احادیث سے روزے کی اہمیت مزید واضح ہوتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ صرف بھوکا تو ایسا نہیں رہنا بلکہ اس کے ساتھ تمام برائیوں کو بھی چھوڑنا ہے, نیکیوں کو اختیار کرنا ہے, غریبوں کا خیال رکھنا ہے, ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے, نمازوں کی ادائیگی بھی کرنی ہے, فرض سے بڑھ کر نوافل پڑھنے کی طرف بھی توجہ کرنی ہے, اور ان تمام چیزوں کے ساتھ روزے دار بھی ہو تمام جائز چیزوں خوراک وغیرہ کو ایک معینہ مدت کے لیے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑنے والے ہو, یہ تمام شرائط پورے کرنے والے ہو تو جو تمہارے فتنے ہیں اور جن فتنوں میں تم پڑے ہوئے ہو, اولاد کی طرف سے کاروباری ہیں, ہمسایوں کے ہیں, لڑائی جھگڑے ہیں, تو ان نیکیوں کی وجہ سے جو تم انجام دے رہے ہو گے ان سے تم بچ سکتے ہو, اور یہ تم فتنے جو ہے یہ جو نیکیاں ہیں ان فتنوں کا کفارہ ہو جائیں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے تو میرے لیے ہیں, میں ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے روزوں کے ذریعے سے اگر تمام شرائط کے ساتھ وہ رکھے جائیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ میرا بندہ میرے لیے روزے میں اپنی جائز خواہشات اور اپنے کھانے پینے کو بھی ترک کر دیتا ہے. فرمایا کہ روزہ گناہوں کے خلاف ایک ڈھال ہے, روزہ دار کے لیے دو خوشیاں مقدر ہیں, ایک وہ خوشی جو اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ خدا کے فضل سے اپنے روزوں کو مکمل کر لیتا ہے, یہ خوشی اسے دنیا میں ملتی ہے, اور ایک وہ خوشی جو اسے آخرت میں ملے گی جب وہ اپنے رب سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس سے راضی ہوگا. نیز آنگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی نیند کی بو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے. پھر ابو مسعود غفاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رمضان کے شروع ہونے کے بعد ایک روزہ آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, اگر لوگوں کو رمضان کی فضیلت کا علم ہوتا تو میری امت اس بات کی خواہش کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہو. اس پر بنو خدا کے ایک آدمی نے کہا, اے اللہ کے نبی, ہمیں رمضان کو سزائوں سے آگاہ کریں. چنانچہ آپ نے فرمایا, یقیناً جنت کو رمضان کے لیے سال کے آغاز سے آخر تک مزین کیا جاتا ہے, پر جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے ہوائیں چلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی خوشبو, منہ کی دودھ جو ہے نہ کھانے پینے کی وجہ سے جو پیدا ہو جاتی ہے انہیں, صرف اس لیے پسند ہے کہ میرے بندے نے میری خاطر اپنے اوپر یہ پابندی لگائی ہوئی ہے اور میری عبادت میں مشغول ہے. تو خدا تعالیٰ ایسے روزے داروں کی بہت قدر کرتا ہے اور ایسے لوگوں پر اپنی رحمتوں اور فضلوں کی ہوائیں چلاتا ہے. اس دنیا میں بھی انہیں اپنی پناہ میں رکھتا ہے اور اگلے جہان میں بھی اپنی جنتوں کا وارث بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اسلامیت کو سمجھتے ہوئے جو روزے رکھنے کا حق ہے اس کے مطابق رمضان گزارنے کی کوشش کریں. حضرت عبدالرحمٰن مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو روزے میں سستی کر جاتے ہیں کہ صلات کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, اس کے بعد روزے کی عبادت ہے. افسوس ہے کہ اس زمانے میں بعض مسلمان کہلانے والے ایسے بھی ہیں جو کہ ان عبادات میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں, وہ اندھے ہیں اور خدا تعالیٰ کی حکمت کاملہ سے آگاہ نہیں ہیں. تزکیہ نفس کے واسطے یہ عبادات لازمی پڑی ہوئی ہیں. یہ لوگ جس آئین میں داخل نہیں ہوئے اس کے معاملات میں بہودہ دخل دیتے ہیں, اور جس ملک کی انہوں نے سیر نہیں کی اس کی اصلاح کے واسطے جھوٹی تجویزیں پیش کرتے ہیں. ان کی عمریں دنیاوی دھندوں میں گزرتی ہیں, دینی معاملات کی ان کو کچھ خبر ہی نہیں. کم کھانا اور بھوک برداشت کرنا بھی تزکیہ نفس کے واسطے ضروری ہے, اس سے کشفی طاقت بڑھتی ہے انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ابدی زندگی کا خیال چھوڑ دینا اپنے اوپر قہر الہی کا نازل کرنا ہے. مگر روزہ دار کو خیال رکھنا چاہیے کہ روزے سے صرف یہ مطلب نہیں کہ انسان بھوکا رہے بلکہ خدا کے ذکر میں بہت مشغول رہنا چاہیے. بدنصیب ہے وہ شخص جس کو جسمانی روٹی ملی مگر اس نے روحانی روٹی کی پرواہ نہیں کی. جسمانی روٹی سے جسم کو قوت ملتی ہے, ایسا ہی روحانی روٹی روح کو قائم رکھتی ہے اور اس سے روحانی قواہ تیز ہوتے ہیں. خدا سے فیض یاب ہونا چاہو کہ تمام دروازے اس کی توفیق سے کھلتے ہیں. پھر اس میں اللہ تعالیٰ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن انسانوں کے لیے عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا ہے جس میں ہدایت کی تفصیل دی گئی ہے اور سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والے امور بیان کیے گئے ہیں. تو جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا, ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب انسان غور سے اس کو پڑھے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرے, اس کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنے پیاروں میں شامل کر لیتا ہے. پھر ایک آپ فرماتے ہیں کہ ہدن الناس و بینات من الہدا والفرقان, یعنی قرآن میں تین صفتیں ہیں. اول یہ کہ جو علوم دین لوگوں کو نہیں معلوم نہیں رہے تھے ان کی طرف ہدایت فرماتا ہے. دوسرے جن علوم میں پہلے کچھ اجمال چلا آتا تھا ان کی تفصیل بیان کرتا ہے. تیسرے جن امور میں اختلاف اور تنازع پیدا ہو گیا تھا ان میں قول و فیصل بیان کر کے حق اور باطل میں فرق ظاہر کرتا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ تین باتیں جو بیان کی گئی ہیں کہ کیونکہ شریعت اب کامل ہوئی ہے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, پہلے لوگوں کو صرف اس علاقے یا وقت کے لحاظ سے احکامات دیے گئے تھے, تمام علوم دین نہیں بتائے گئے تھے, اس لیے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کامل کتاب اتاری گئی ہے. اور تمام قسم کی ہدایت جس کی انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے اس میں بیان کر دی گئی ہے. پھر ایسے تمام احکام جو پہلے واضح نہ تھے, پہلے انبیاء کی تعلیم میں معین نہ ہوئے تھے, یا ایسے علوم جن کا معینہ طور پر انسان کو علم نہ تھا, ان کو بھی تفصیل سے بیان کر دیا. پھر ساتھ ہی یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ حق اور باطل, سچ اور جھوٹ, غلط اور صحیح میں فرق بتایا گیا ہے. تو جس قدر جس کی استعداد ہے اس پر غور کرتا رہے, اس لیے قرآن شریف زیادہ پڑھنا چاہیے اور اس کی حسین تعلیم پر عمل کرنا چاہیے, اس سے حصہ لینا چاہیے. بہرحال رمضان اور قرآن میں ایک خاص نسبت ہے, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل ہر رمضان میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہ دہراتے تھے. تو اس لیے بھی ان دنوں میں قرآن پڑھنے, سمجھنے اور درسوں میں شامل ہونے کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ اس کا ادراک پیدا ہو, سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو, اس معرفت حاصل ہو. پھر آگے اس میں بیان ہوا روزے کے بارے میں کہ کیا کیا رخصتیں اور کس طرح رکھنا چاہیے, اس بارے میں گزشتہ خطبے میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. پھر اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں تو تمہارے قریب ہوں, دعا کے مضمون کے بارے میں, دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں, لیکن تمہیں اگر دعا کے طریقے اور سلیقے آتے ہوں تو مجھے قریب پاؤ گے. اس آیت کو روزوں کی فضیلت کی آیت کے ساتھ رکھا گیا ہے اور پھر اس اگلی آیت میں بھی رمضان کے بارے میں بھی واضح کام ہے. تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو اپنے سے مانگنے والوں کی باتیں سنتا ہوں, لیکن تمہارا بھی تو فرض بنتا ہے کہ جو میرے احکامات ہیں ان کو مانو, نیک باتوں پر عمل کرو, بری باتوں کو چھوڑو. یہ تو نہیں کہ صرف دنیا داری کی باتیں کرتے رہو، کبھی مجھ سے میری محبت کا اظہار نہ ہو، جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو آ جاؤ، گو ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ مصیبت میں گرفتار دیکھ کر جب وہ پکارتے ہیں تو ان کی مدد کرتا ہے، لیکن جب وہ مصیبت سے نکلتے ہیں تو پھر وہی باغیانہ رویہ اپنا لیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک دنیاوی تعلقات میں بھی نہیں چلتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے ان بندوں کے قریب ہوں، ان کی دعائیں سنتا ہوں جو میرے قریب ہیں، جن کو میری ذات سے تعلق ہے، صرف اپنی دنیاوی مقصد حاصل کروانے کے لیے نہیں میرے پاس دوڑے آتے۔ اب جب کہ تم میرے کہنے کے مطابق روزے رکھ رہے ہو، اپنی بہت سی برائیوں کو چھوڑ رہے ہو، نیکی کی تلقین کر رہے ہو، نمازوں میں باقاعدگی اختیار کر رہے ہو، نوافل کی ادائیگی کی طرف توجہ دے رہے ہو، تو میں بھی تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ میں اس انتظار میں بیٹھا ہوں کہ میرا کوئی بندہ خالص ہو کر مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کا جواب دوں۔ اب جب کہ تم خالص ہو کر مجھے پکار رہے ہو، مجھ پر کامل ایمان رکھتے ہو، میرے بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہو، ان کا خیال رکھ رہے ہو، رمضان میں غریبوں کو روزے رکھوانے اور کھلوانے کا بھی اہتمام کر رہے ہو، توجہ دے رہے ہو، لڑائی جھگڑوں سے دور ہو، معاف کرنے میں پہل کرنے والے ہو، انتقام سے دور ہٹنے والے ہو، کیونکہ کامل ایمان کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر بھی کامل ایمان اور یقین ہو۔ اس لیے میری صفات کا ہر وقت ہمیشہ مدد رکھنے والے بھی ہو اور اپنی استعدادوں کے مطابق ان کو اپنانے والے ہو۔ تو اے میرے بندوں، میں تو تمہارے قریب ہوں، تمہارے پاس ہوں، تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہوں، تمہیں اب کوئی غم اور فکر نہیں ہونا چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں تو میں اپنی رحمت کے دروازے اور بھی کھول دیتا ہوں، اپنی رحمت کو اور مزید وسیع کر دیتا ہوں۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی تشریح میں، تفسیر میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فل یستجیبو لی ولیؤمنو بی، اگر میں نے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں ہر ایک پکار کو سن لیتا ہوں۔ جس پکار کو میں سنتا ہوں اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ اول، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں جو میری بھی سنے۔ دوسرے، میں اس کی پکار سنتا ہوں جسے مجھ پر یقین ہو، مجھ پر بدگنی نہ ہو۔ اگر دعا کرنے والے کو میری طاقتوں اور قوتوں پر یقین ہی نہیں تو میں اس کی پکار کو کیوں سنوں گا؟ پس قبولیت دعا کے لیے دو شرطیں ہیں، جس دعا میں یہ دو شرطیں پائی جائیں گی وہی قبول ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں دعا فرمایا ہے، جس کے معنی ہے ایک خاص دعا کرنے والا، اور اس کے آگے وہ شرائط بتا دیں جو دعا میں پائی جاتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ وہ میری سنیں اور مجھ پر یقین رکھے، یعنی وہ دعا میرے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق ہو، جائز ہو ناجائز نہ ہو، اخلاق کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی شخص ایسی دعائیں کرے گا تو میں بھی اس کی دعاؤں کو سنوں گا، لیکن اگر کوئی کہے کہ اے اللہ میرا فلاں عزیز مر گیا ہے تو اسے زندہ کر دے، تو یہ دعا قرآن کے خلاف ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جب اس نے قرآن کی ہی نہیں مانی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نہیں مانی، تو خدا اس کی بات کیوں مان لے؟ پل یستجیبو لی ولیؤمنو بی میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم میری باتیں مانو اور مجھ پر یقین رکھو، اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو میں بھی تمہاری دعا کیسے سن سکتا ہوں؟ پس قبولیت دعا کے لیے دو شرطیں ہیں، اول فل یستجیبو لی تم میری باتیں مانو، نمبر دو ولیؤمنو بی اور مجھ پر یقین رکھو۔ جو لوگ ان شرائط کو پورا نہیں کرتے وہ دیندار نہیں، وہ میرے احکام پر نہیں چلتے، اس لیے میں بھی یہ وعدہ نہیں کرتا کہ میں ان کی ہر دعا سنوں گا۔ بے شک میں ان کی دعاؤں کو بھی سنتا ہوں، مگر اس قانون کے ماتحت ان کی ہر دعا کو نہیں سنتا۔ لیکن جو شخص اس قانون پر چلتا ہے اور پھر دعائیں بھی کرتا ہے، میں اس کی ہر دعا کو سنتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، پس رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ نہایت گہرا تعلق رکھتا ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں دعا کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قریب ان کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اگر وہ قریب ہونے پر بھی نہ مل سکے تو اور کب مل سکے گا؟ جب بندہ اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے اور اپنے عمل سے ثابت کر دیتا ہے کہ اب وہ خدا تعالیٰ کا در چھوڑ کر اور کہیں نہیں جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے دروازے اس کو کھل جاتے ہیں اور انہیں قریب ان کے آواز خود اس کے کانوں میں بھی آنے لگتی ہے, جس کے معنی سوائے اس کے اور کیا ہو سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس کے ساتھ رہتا ہے اور جب کوئی بائس مقام تو پہنچ جائے چاہیے اس نے خدا کو پا لیا. حدیث میں آتا ہے, حضرت عمر روایت کرتے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس ماہ اللہ سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا. پھر ایک حدیث ہے کہ روزہ دار کے لیے اس کی افطاری کے وقت کی دعا ایسی ہے جو رد نہیں کی جاتی. حضرت مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی تشریح میں کہ اگر لوگ پوچھیں کہ روزہ سے کیسے قرب حاصل ہو سکتا ہے تو کہہ دے فہمی قریب اجیب و دعوت دائے زادان فلیستجیب لی ولیومن بی لعلہم یرشدون, یعنی میں قریب ہوں اور اس مہینے میں دعائیں کرنے والوں کی دعائیں سنتا ہوں. چاہیے کہ پہلے وہ ان احکاموں پر عمل کریں جن کا میں نے حکم دیا ہے اور ایمان حاصل کریں تاکہ وہ مراد کو پہنچ سکیں اور اس طرح سے بہت ترقی ہوگی. تو حضرت مسیح اول فرماتے ہیں مزید اس میں اس بارے میں کہ روزہ جیسے تقویٰ سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے, ویسے ہی قرب الہی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا ذکر فرماتے ہوئے ساتھ ہی یہی بیان کیا ہے کہ واعظہ سالہ کا عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت و دائے زادان فلیستجیب لی ولیومن بی لعلہم یرشدون. یہ ماہ رمضان کی شان میں فرمایا گیا ہے اور اس سے اس ماہ کی عظمت پر سر الہی کا پتہ لگتا ہے کہ اگر وہ اس ماہ میں دعائیں مانگیں تو میں قبول کروں گا, لیکن ان کو چاہیے کہ میری باتوں کو قبول کریں اور مجھے مانیں. انسان جس قدر خدا کی باتیں ماننے میں قوی ہوتا ہے, خدا بھی ویسے ہی اس کی باتیں مانتا ہے. لعلہم یشہدون سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو رشد سے بھی خاص تعلق ہے اور اس کا ذریعہ خدا پر ایمان, اس کے احکام کی اتباع اور دعا کو قرار دیا ہے. اور بھی باتیں ہیں جن سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے, دعاؤں کا مہینہ ہے. پھر اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا, یعنی واعظ صالح کا عبادی انی فانی قریب عجیب و دعوت دائے زادان فلیستجیب لی ولیومن بی لعلہم یرشدون, کہ فرمایا کہ یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے, تو اس کا یہ جواب ہے کہ میں بہت نزدیک ہوں, یعنی کچھ بڑے دلائل کی حاجت نہیں. میرا وجود نہایت اقرب طریق سے سمجھ آ سکتا ہے اور نہایت آسانی سے میری ہستی پر دلیل پیدا ہوتی ہے, اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی سنتا ہوں اور اپنے انعام سے اس کی کامیابی کی بشارت دیتا ہوں, جس سے نہ صرف میری ہستی پر یقین آتا ہے بلکہ میرا قادر ہونا بھی بتایا یقین پہنچتا ہے. لیکن چاہیے کہ لوگ ایسی حالت تقویٰ اور خدا ترسی کی پیدا کریں, ایسی حالت تقویٰ اور خدا ترسی کی پیدا کریں کہ میں ان کی آواز سنوں, اور نیز چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں اور قبل اس کے کہ جو ان کو معرفت سے تامہ ملے اس بات کا اقرار کریں کہ خدا موجود ہے اور تمام طاقتیں قدرت میں رکھتا ہے, کیونکہ جو شخص ایمان لاتا ہے اسی کو عرفان دیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کو خوب یاد کیا کرو یہاں تک کہ لوگ کہیں یہ مجنون شخص ہے. یہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا طریق. حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے فرشتہ کو بھیجتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور آگے بڑھ, کیا کوئی ہے جو دعا کرے تاکہ اس کی دعا قبول کی جائے, کیا کوئی ہے جو استغفار کرے کہ اسے بخش دیا جائے, کیا کوئی ہے جو توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جائے. پھر حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا نصف یا دو بٹا تین حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قریب کے آسمان کی طرف اتر آتا ہے، پھر فرماتا ہے کیا کوئی سوالی ہے جسے دیا جائے، کیا کوئی دعا کرنے والا ہے تو اس کی دعا قبول کی جائے، کیا کوئی بخشش کا طالب ہے تو اسے بخش دیا جائے۔ یہ صورتحال اس طرح جاری رہتی ہے یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے۔ اس لیے نوافل کے لیے اٹھنا بہت ضروری ہے، یہ نہیں کہ صرف سحری کھانے کے لیے اٹھے، بلکہ ایک وقت معین کرنا چاہیے نوافل کے لیے بھی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں، جس وقت بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا، اگر وہ میرا ذکر محفل میں کرے گا تو میں اس بندے کا ذکر اس سے بہتر محفل میں کروں گا، اگر وہ میری جانب اقبال اقبال آئے گا تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاؤں گا، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ آئے گا تو میں اس کی طرف دو ہاتھ جاؤں گا، اگر وہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنگ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے، بڑا کریم و سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتا ہے تو وہ ان کو خالی اور ناکام واپس کرنے سے شرماتا ہے، یعنی صدق کے دل سے مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دعا کے اندر قبولیت کا اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ انتہائی درجہ کے اضطرار تک پہنچ جاتی ہے، جب انتہائی درجہ اضطرار کا پیدا ہو جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت کے آثار اور سامان بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے سامان آسمان پر کیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ زمین پر اثر دکھاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں بلکہ عظیم الشان حقیقت ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس کو خدائی کا جلوہ دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ دعا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، دعا کی مثال ایک چشمہ شیرین کی طرح ہے، جس پر مومن بیٹھا ہوا ہے وہ جب چاہے اس چشمہ سے اپنے کو سیراب کر سکتا ہے، جس طرح ایک مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح مومن کا پانی دعا ہے کہ جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس دعا کا ٹھیک محل نماز ہے، فرمایا اس دعا کا ٹھیک محل نماز ہے، یعنی صحیح جو دعا مانگنے کی جگہ ہے وہ نماز ہے، جس میں وہ راحت اور سرور مومن کو ملتا ہے کہ جس کے مقابل ایک عیاش کا کامل درجہ کا سرور جو اسے کسی بدماشی میں مجسر آ سکتا ہے ہیچ ہے۔ بڑی بات جو دعا میں حاصل ہوتی ہے وہ قرب الہی ہے، دعا کے ذریعے ہی انسان خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے اور اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب مومن کی دعا میں پورا اخلاص اور انتقاء پیدا ہو جاتا ہے تو خدا کو بھی اس پر رحم آ جاتا ہے اور خدا اس کا متولی ہو جاتا ہے، یعنی سب کام اس کے کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو الہی تولی کے بغیر انسانی زندگی قطن تلخ ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر میرے بندے میرے وجود سے سوال کریں کہ کیوں کر اس کی ہستی ثابت ہے اور کیوں کر سمجھا جائے کہ خدا ہے، خدا تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں بہت ہی نزدیک ہوں، میں اپنے پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز سنتا ہوں اور اس سے ہم کلام ہوتا ہوں، بس چاہیے کہ اپنے تئیں ایسا بناویں کہ میں ان سے ہم کلام ہو سکوں اور مجھ پر کامل ایمان لاویں تاکہ ان کو میری راہ ملے۔ اب ایک دعا پیش کرتا ہوں جو مسلم علیہ الصلوۃ والسلام نے نواب محمد علی خان صاحب کو لکھی تھی کہ ایک یہ کریں۔ فرمایا، دعا یہ ہے، اے رب العالمین، میں تیرے احسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے، تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہے، میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو، رحم فرما رحم فرما رحم فرما، اور دنیا و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کیونکہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے. آمین. ایک اور دعا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر عرفات میں کی, یہ روایت ہے ایک, کہ اے اللہ تو میری باتوں کو سنتا ہے اور میرے حال کو دیکھتا ہے, میری پوشیدہ باتوں اور ظاہر امور سے تو خوب واقف ہے. میرا کوئی بھی معاملہ تجھ پر کچھ بھی مخفی نہیں ہے. میں ایک بدحال فقیر اور محتاج ہوں, تیری مدد اور پناہ کا طالب سہما ہوا, اپنے گناہوں کا اقراری اور معترف ہوں. میں تجھ سے ایک عاجز مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں, تیرے حضور میں ایک گناہ گار ذلیل کی طرح زاری کرتا ہوں, ایک اندھے نابینا کی طرح خوف زدہ تجھ سے دعا کرتا ہوں, جس کی گردن تیرے آگے جھکی ہوئی ہے اور جس کے آنسو تیرے حضور بہ رہے ہیں, جس کا جسم تیرے حضور گرا پڑا ہے اور تیرے لیے اس کا ناک خاک آلودہ ہے. اے اللہ تو مجھے اپنے حضور دعا کرنے میں بدبخت نہ ٹھہرا دینا اور میرے ساتھ مہربانی اور رحم کا سلوک فرمانا. اے وہ جو سب سے بڑھ کر التجاؤں کو قبول فرماتا ہے اور سب سے بہتر عطا فرمانے والا ہے, میری دعا قبول فرما. اللہ تعالی ہمیں اس رمضان میں اپنے پیاروں کی طرح دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے اور اپنے پیارے مہدی کے ماننے والوں کے لیے جو آپ نے دعائیں کی تھیں ان دعاؤں کا وارث بنائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے حقیقی باز گزار بندہ بنائے, اس کی طرف جھکنے والے ہوں, اس سے مدد طلب کرنے والے ہوں, اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے, فضل فرمائے اور ہمیں ہماری زندگیوں میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی فتوحات کی اور دنیا پر غالب آنے کے نظارے دکھائے. اے اللہ اس رمضان کی برکات سے ہمیں بے انتہا حصہ دے, ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھ اور اپنی رحمت اور فضل کی چادر ہمیں ہمیشہ ہمیں لپیٹے رکھ. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.